وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. سننے والوں کو پیش کی عید مبارک. ہم جہاں رنگ افغانستان کے کابل شہر میں متعدد راکٹ حملوں کی خبر سے شروع کریں گے جو افغان صدر اشرف غنی کی جنگ بندی پیشکش کے دوران داغے گئے. آگے چل کر ہم بھارتی کرکٹر سدھو کے پاکستانی فوجی صدر سے گلے ملنے پر بھارت میں غداری کا مقدمہ اور آخر میں مسلم دنیا اور یہاں امریکہ میں عید الاضحیٰ منائے جانے پر بات کریں گے. اور آج ہم فیس بک پہ بھی ہیں اور ابھی سے کامنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فیس بک کا یو آر ایل ہے facebook.com/voa-urdu. ہمارا مفت ٹیلیفون نمبر بھی آپ نوٹ کر دیں, یہ ہے 0800-777-89-0800-777-89. ہم سب سے پہلے بات کریں گے کابل حملوں کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگوں نے شاید خبروں میں دیکھا ہو کہ اس وقت وہاں کی ایک گھمسان سی صورتحال ہے. جو تازہ اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 4 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور 5 نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر نے, جبکہ یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے محقق ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں حضرات کو سب سے تازہ صورتحال کے لیے ہمارے ساتھی مبشر زیدی کی یہ رپورٹ سناتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے ایک سال پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکہ کی افغانستان سے متعلق حکمت عملی میں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں گی, لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلا. طالبان اب بھی اہم شہروں پر بڑے حملے کر رہے ہیں, بلکہ ان کے کچھ حصوں پر قابض بھی ہیں, جیسا کہ اس مہینے انہوں نے عسکری اہمیت کے شہر غزنی میں کیا. شر پسندوں کو تیزی سے پیچھے دھکیلا جاتا ہے اور عموماً اس کے لیے فضائی کارروائی کی جاتی ہے, لیکن انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے, تباہی, ہلاکتیں اور جلی ہوئی عمارتیں. امریکی حکام تشدد کے واقعات کا ذکر کم کرتے ہیں اور ان کا اصرار ہے کہ وہ پیش رفت کر رہے ہیں. امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کہتے ہیں, دشمن کے غزنی میں 6 اہداف تھے, لیکن وہ ان میں سے ایک پر بھی قبضہ نہیں کر سکا. اصولی طور پر یہ میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کا حربہ تھا اور وہ اس میں کامیاب رہے ہیں. یہ تھے جیمز میٹس کے الفاظ. لیکن امریکی فوج کے اپنے اعداد و شمار حوصلہ افزا نہیں. مئی 2017 میں طالبان کا افغانستان کے 16% علاقے پر قبضہ تھا. ایک سال بعد ان کا قبضہ 19% افغانستان پر ہے. امریکی حکام کہتے ہیں کہ جنگ میں پیش رفت کی پیمائش زمین پر قبضے سے نہیں بلکہ عوام کے دل و دماغ کو جیتنے سے کی جانی چاہیے, لیکن شاید وہ بھی غلط سمت میں جا رہی ہے. ایک سال پہلے شر پسندوں کے زیر قبضہ آبادی 9% تھی, آج یہ 12% ہے. افغانستان کی 1/4 آبادی ان علاقوں میں ہے جس پر قبضے کی کشمکش جاری ہے. اس کے علاوہ بمباری کی مہم میں بھی غیر معمولی شدت آئی ہے. ابھی سال کا 8 مہینہ ہے, لیکن اتحادی افواج کسی ایک سال میں پھینکے گئے بموں کا نیا ریکارڈ بنا چکی ہیں. تشدد کے واقعات شاید امن کی جانب ابتدائی پیش رفت کو دھندلا رہے ہیں. حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان 7 میں پہلی بار براہ راست بات چیت ہوئی ہے. رینڈ کارپوریشن کی ریبیکا زمرمین نے اس بارے میں کہا,
We've seen some great moves recently toward potential...
ہم نے ممکنہ جنگ بندی اور امن مذاکرات کی جانب حال میں کچھ بڑے اقدامات دیکھے ہیں, لیکن ان واقعات اور امریکہ کی جنوبی ایشیا سے متعلق حکمت عملی میں تمیز کرنا مشکل ہے جو وائٹ ہاؤس نے اختیار کی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا سبب توقعات اور حقائق میں فرق ہے. جب ہم کسی حکمت عملی کے کامیاب ہونے کی توقع ظاہر کرتے ہیں تو ہم ایک سال میں جنگ جیتنے کے قابل ہونے کی خواہش ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھے ریبیکا زمرمین کے الفاظ. بڑا سوال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ کا صبر جواب دے گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ارب پتی ایرک پرنس نے میڈیا میں مہم شروع کی ہے کہ جنگ کی نچکاری کر دی جائے. انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا عنوان رکھا ہے, افغانستان کے لیے ایک بہتر حل. امریکی حکام نے امریکی ٹی وی این بی سی کی اس خبر کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ شاید اس منصوبے پہ غور کریں, لیکن کہا ہے کہ وہ ہمیشہ نئے خیالات کا خیر مقدم کرتے ہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہم شروع کرتے ہیں بریگیڈیئر سید نذیر سے, یہ انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق ہیں. بریگیڈیر سید، عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب سردیوں کا موسم آنے لگتا ہے تو اس سے قبل لڑائی میں تیزی آ جاتی ہے. یہ سال تو بہت ہی گھمسان کی لڑائی چلی ہے، نہ صرف غزنی میں لیکن افغانستان کے مختلف حصوں میں. اب کابل پہ یہ جو بالکل تازہ ہے حملہ، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا طالبان محسوس کر رہے ہیں کہ وہ اب کامیابی کے قریب ہیں؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک افغانستان پہ اب وہ جو ٹرمپ صاحب کی پالیسی ہے، اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو وائلنس میں اور مزید شدت آ رہی ہے، اور جو حملے ہوتے ہیں اس میں زیادہ جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بمباری ہوتی ہے تو عام لوگ بھی اس میں کافی سارے مارے جاتے ہیں. ایک احساس افغانستان کے لوگوں میں ابھرا ہے کہ وہ امن کے لیے کوشاں ہیں، اس کے لیے جلوس بھی نکالتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں اور پیس واک بھی کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف پر دیکھا جائے تو جنگ کا جو پھانسا پلٹنے کی بات تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نئے پالیسی میں، وہ تو نظر نہیں آتا، بلکہ جنگ مزید شدت اختیار کر کے اور طالبان ایک اپر ہینڈ یا پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ابھی بات کر رہے ہیں، یا وہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزنی میں جس طریقے سے لڑائی ہوئی اور پھر جو بمبارمنٹ ہوئی اور پھر اس کے نتیجے میں باقی لوگ مارے گئے، تو لوگوں میں ایک احساس بہت زیادہ بڑھ گیا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتی. اور دوسری طرف پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چھوٹی عید میں جب 3 دن کا سیز فائر ہوا تو اس میں لوگ بڑے اچھے طریقے سے طالبان سے بنے، طالبان ان سے ملے، گورنمنٹ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے، تو یہ ایک امن کے لیے ایک ایسا جھونکا تھا ہوا کا جو کہ سب نے اس کو محسوس کیا. تو بات یہ ہے کہ جو افغانستان کا مسئلہ ہے، اور خصوصاً آج جو راکٹ اٹیک ہوا ہے جبکہ اشرف غنی اس وقت عید کا پیغام دے رہے تھے، تو لگتا اور اس سے پہلے بھی NDS پر حملہ ہوا، اس کے علاوہ باقی وہ جو اسکول بچے تھے ان پر حملہ ہوا، یا غزنی میں ہوئے، یا اس کے علاوہ فریاب میں، باقی پروونسز میں بھی ہوئے، تو اس سے افغان عوام کا بہت شدید نقصان ہوا ہے. اور اس سے لگتا یوں نہیں ہے کہ افغان کے مسئلے کا حل جو ہے وہ جنگ میں پوچھی جائے یا جنگ کے ذریعے اس کو جیتا جا سکتا ہے. آپ نے ایرکسو کی بات کی جو کہ بلیک واٹر کے ہیں، اس نے ایک انالیسس دیا ہے اور میرے خیال میں اس میں کچھ سچ بھی ہے کہ جو امریکن فوجوں کو جو بڑھایا گیا ان کے جرنیلوں کے اس پر اصرار پر، تو وہ جو فوج ہے وہ جلدی روٹیٹ ہو جاتی ہے. وہ جب ایریا کے ساتھ ایک مانوس ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا یونٹ آ جاتا ہے، اور پرمننسی نہیں رہتی، وہ جانے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو اس نے وہ جو تجویز دیا ہے کہ اس میں اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، لیکن پھر بھی پرائیویٹائز کر کے پہلے بھی یہ لوگ بلیک واٹر وغیرہ کنٹریکٹر موجود تھے، لیکن کچھ نتیجہ نہیں نکلتا.
جی بالکل بریگیڈیئر صاحب،
میرے خیال میں کہ ایک ہی نتیجہ ہے.
جی کیونکہ ابھی تک یہ جو نجکاری کی جو بات کی جا رہی ہے، ایرک پرنس کی تجویز ضرور ہے، لیکن اس پر ابھی تک ٹرمپ انتظامیہ نے کوئی ہاں نہیں بھری ہے. لیکن ہم ڈاکٹر زبیر اقبال کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر زبیر، آپ نے دیکھا کہ خطے میں جو معاون ہیں ایلس ویلز، وہ بھی ابھی یہ بات کہہ رہی ہیں، وہی بات کر رہی ہیں بلکہ جو کہ امریکی انتظامیہ اتنے سالوں سے کہتی رہی ہے، کہ بہت ساری پناہ گاہیں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. حقانی نیٹ ورک کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے افغانستان میں. کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کیا سوچ پائی جا رہی ہے، اس کو تبدیل کیسے کیا جا سکے؟
جی دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئی پالیسی اناؤنس کی گئی تھی، اس کے تحت دوبارہ ملٹری ایکشن جو تھا اس کو زیادہ اہمیت دے دی گئی تھی، اور امید یہ کی جاتی تھی کہ اس ایکشن کی وجہ سے طالبان اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ وہ نیگوسیشنز کے لیے تیار ہوں گے. لیکن پچھلے 3-4 مہینوں میں، جس میں ایلس ویلز شامل ہیں، ایسا نہیں ہوا، اور گورنمنٹ نے کوائٹلی اپنی پالیسی بدل دی ہے. اب پالیسی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یا ٹھیک ہے ملٹری ایکشن ہوتا رہے جہاں تک اس کی پاسبلٹی ہے، اور خاص طور پہ جو زیادہ تر شہری علاقے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ کلیئرلی ملٹری وکٹری سامنے نظر نہیں آ رہی تو نیگوسیشن شروع کر دی جائیں. آپ کو یاد ہے کہ کئی مہینوں سے امریکہ اور طالبان کے درمیان سیکرٹ نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں, وہ قطر میں بھی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ وہ پاکستان میں بھی کی گئیں اور دوسرے جی سی سی کے علاقوں میں بھی ہوتی رہیں. اس کا ان کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ یہ پہچانا جاتا ہے کہ جو ملٹری ایکشن ہے اس سے فیصلہ نہیں ہوگا, اس لیے دوسرے جو انیشیٹو ہے اس کو استعمال کیا جائے لیکن ملٹری ایکشن کو کم نہیں کیا جائے. یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ آ جاتا ہے کیونکہ پھر جو دوسری پارٹی ہے وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو یہ مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں امریکہ کی طرف سے جو ایکشن لیا جا رہا ہے وہ ایک بیسیکلی کنفیوز اور انڈیسیژن کا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس وقت کہ کون سا اسٹیپ بہتر ہوگا. اس کی دو وجوہات ہیں, ایک تو یہ کہ جہاں تک افغان گورنمنٹ ہے وہ کافی کمزور ہے, اس کی اکنامک کنڈیشن اور پولیٹیکل کنڈیشن کافی خراب ہے جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ نہیں ہیں کہ وہ کوئی افیکٹولی اپنی پوزیشن کو امپروو کر سکیں. یاد رہے کہ دیکھیے ہر سال افغانستان کے کوئی 10,000 فوجی مارے جاتے ہیں, اس کے علاوہ 15% جو فوجی ہیں وہ ڈیزرشن کر جاتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں 350,000 فوجی ایک طرف ہیں اور دوسری طرف صرف 20,000 سے 40,000 طالبان ہیں اور اس کے باوجود کوئی خاطر خواہ قسم کو فیصلہ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی پالیسی بدلنا ہوگی. اب وہ پالیسی جو بدلی جا رہی ہے وہ کاشسلی بدلی جا رہی ہے اور کیئرفلی بدلی جا رہی ہے, اس کا اثر کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ ابھی تک نیگوسیشنز اس مقام تک نہیں پہنچی کہ ہم کہہ سکیں کہ کس راستے پہ چل رہی ہیں.
بالکل بریگیڈیئر سید نذیر, یہاں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع مائک پومپیو, سیکرٹری دفاع مائک پومپیو اگلے ماہ پاکستان تشریف لے جائیں گے, اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ روس نے اگلے ماہ طالبان کو ایک بین الاقوامی امن کانفرنس کے لیے دعوت دی ہے. اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ شاید امریکہ اور روس اس معاملے پر تعاون کریں, براہ راست نہیں ظاہراً نہیں لیکن پس پشت. آپ روس کا کیا کردار دیکھتے ہیں امن حاصل کرنے کے لیے؟
جہاں تک روس کا تعلق ہے تو وہ افغانستان کو اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا کو اپنا سافٹ انڈر بلی سمجھتے ہیں, اور کہ یہاں پر شورش نہ ہو, یہاں پر جنگ نہ ہو اور یہاں پر امن ہو, کیونکہ وہ اب سافٹ پاور کے ذریعے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ امن میں تو انٹرسٹڈ ہے. لیکن دوسری طرف پر ان کے تحفظات جو ہے وہ داعش کے حوالے سے ہے کہ داعش زور پکڑتا جا رہا ہے, اور داعش کا عمل دخل اگر سینٹرل ایشیا تک پہنچا اور پھر رشیا تک, تو پھر ان کے لیے خطے میں حالات خراب ہو جائیں گے. اس لیے جو روس ہے وہ طالبان کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کا راستہ کھلا رکھا ہے, ڈپلومیسی بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ تو اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے افغانستان کے امن کو ایک علاقائی اپروچ اڈاپٹ کر کے وہاں پر امن کو قائم کیا جائے, کیونکہ ان کا افغانستان کا تجربہ تو ہے, ظاہر ہے اس تجربے کے عروج ہے, وہ بھی جنگ کا جو راستہ ہے اس کو ناکام سمجھتے ہیں یا وہ اس کا حل نہیں سمجھتے. دوسری طرف پر پاکستان کے ساتھ اب ان کے فوجی تعاون بھی ہوا, اس کے علاوہ پاکستان کو کچھ ہیلی کاپٹر اور باقی جنگی سامان بھی دے رہے ہیں, اور اس طرح سی پیک وغیرہ بھی پاکستان کے تحت کہ یہ بھی منطق کے انجام تک پہنچے, تو پاکستان نے بھی اپنا ویٹ جو ہے کسی نہ کسی حد تک رشیا کے اس میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھے, اور یہ تعاون اگر رہتا ہے تو پھر افغانستان, رشیا, سینٹرل ایشیا اور ایران اور یہ مل کر اگر افغانستان کے امن کی طرف کوشش کرتے ہیں اور سب اپنا حصہ ڈالتے ہیں, کیونکہ یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے, ایک ملک کی نہیں ہے. لیکن اس دوران یہ ہوگا کہ امریکہ نے اپنے اہداف جو ہے اس خطے میں آیا کیا رکھے ہوئے ہیں, وہ جو طالبان کا جو ایک برینہ یا جو کور مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ٹیبل دے دے اور کہ فوجی طور پر وہ اس علاقے سے نکل جائیں, لیکن ابھی تک امریکہ اس بارے میں کچھ نہیں بتا رہے ہیں, یا کم از کم ان کے یہ خدشات کہ شاید القاعدہ یا 9/11 لائٹ اٹیک اس طریقے سے ہو سکتے ہیں, میرے خیال میں اس کے امکانات تو کم ہے, لیکن البتہ اب امریکہ کے یہاں تک کے اہداف فوجی لحاظ سے کچھ سیاسی ہے, کچھ اکنامک ہے اور کچھ جیو اسٹریٹجک ہے.
اچھا.
اور اس کو روس کے تناظر میں, چائنا کے تناظر میں اس کو قائم یا اس کو دوام دینا چاہتے ہیں. اس کو اگر دیکھا جائے تو پھر تینوں پاور, روس جو ہے اور امریکہ اور چائنا, اگر یہ ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں کہ افغانستان کا حل اور پھر آسانی کے ساتھ نکل سکے گا.
بہت دلچسپ. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں, جہاں آج بھی کابل شہر میں متعدد راکٹ حملے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار اور انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز سے منسلک بریگیڈیئر سید نذیر ہیں, مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں. ہمیں بہت سارے لوگوں نے فیس بک پہ لکھا ہے, مجوکا, وانی, حافظ عمر, امان, کشمیر خان, زیادہ تر وہ عید مبارک اور عمران خان مبارک اور اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تک کہ کوئی ٹھوس سوال نہ ہو تو ہم آپ کا نہیں لیتے, لیکن ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی ہم لیں گے. ہمیں اس وقت کالز جو آئی ہیں لنڈی کوٹل سے اور ٹانک سے, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, ہم نئے کالرز کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت کم آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نئے نئے لوگ ہمیں کال کریں. بنو چلتے ہیں جہاں سے عمر علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم, میرا عرض یہ ہے, میرا دو سوال ہے, ایک زبیر صاحب سے ہے اور دوسرا برگیڈیئر صاحب سے. زبیر صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا یہ جب تک افغانستان سے عراق کی ایجنسی جو انڈیا کی ہے وہ نہیں نکلتی ہے, کیونکہ وہ افراتفری مچائی رکھتا ہے اور جب بھی ہو جاتا ہے تو الزام پاکستان کے تک پر لگا لیتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو جائے, کیا یہ اس طرح درست نہیں ہے؟ دوسرا سوال برگیڈیئر صاحب سے ہے کہ جب افغانستان میں اگر افغان حکومت خود اس چیز میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے, تو کیا وہ اس چیز کو پردہ ڈالنے کے لیے کہ جی حالات ہمارا خراب ہے تک امریکہ نہ نکل جائے؟
اچھا,
تو اس طرح کا کوئی مسئلہ تو نظر نہیں آ رہا ہے.
شکریہ. اور محمد ادریس خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ٹانک سے. جی ذرا مختصر بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آواز آ رہی ہے میری؟
بالکل آ رہی ہے.
جی میڈم, میرا سوال ہے بریگیڈیئر صاحب سے, کیا افغانستان میں جو طالبان نے براہ راست امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر دیے, اور طالبان کا مطالبہ تو شروع سے یہی ہے کہ جب تک ارمول کے افواج افغانستان سے نہیں نکلیں گے ہم وہ جب تک حرام سے نہیں بیٹھیں گے, کیا امریکہ اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ وہ ابھی افغانستان کو چھوڑنے جا رہا ہے یا نہیں؟ میرا یہ سوال ہے بریگیڈیئر صاحب.
لنڈی کوٹل سے متین سلیمانی.
السلام علیکم. میڈم, آپ کو اور مہمان حضرات کو عید مبارک اور سلام پیش کرتا ہوں.
شکریہ, خیر مبارک.
میڈم, ہم نے اکارڈنگ ٹو دی ریلائبل سورسز ہم نے سنا ہے کہ روسی افغان طالبان کو نے نائٹ ویژن انسٹرومینٹس اور سیم میزائل دے رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایران بھی کلم کلا نہیں ہے, وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے ذرا تفصیل سے بتائیے زبیر صاحب اور زبیدیا صاحب.
مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, عید مبارک اسپیشل آپ لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ, پاکستان اور چائنا اور افغانستان اور روس پر نظر رکھنے کے لیے اگر کابل میں ڈیرا جمانا چاہتا ہے تو وہ تو الگ بات ہے, ورنہ جب روس افغانستان سے نکل گیا تھا تو وہاں تو امن ہو گیا تھا افغانستان میں اور بہترین حکومت چل رہی تھی. پھر 9/11 کھڑا ہو گیا, 9/11 کے بعد افغانستان کا تورا بورا بنا دیا گیا. تو جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو انہوں نے ملازمت تو کر لیا, جب تک امریکہ وہاں رہے گا امریکہ چلا جائے امن ہو جائے گا. جناب
ملک نائب خان کو ہارٹ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
السلام علیکم بی بی, سارے سننے والے کو عید مبارک ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو امریکہ مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے, کیا افغان حکومت کو انہوں نے بائی پاس کر دیا؟ اور یہ جو دفتر کھولے ہیں یہ سفارتخانے کے منند ہو گئے یا اس کو ویسا ہی دفتر کہا جائے گا؟ اور جب تک امریکہ افغانستان میں ہے تو یہ مذاکرات بھی شروع ہے اور جنگ بھی شروع ہے, تو اس میں کون سی ایسی راز ہے کہ جس وقت مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے زبردست حملے شروع ہو جاتے ہیں, پورے پورے شہروں کو قبضہ کر لیتے ہیں, پوری تباہی, 300 لوگ مارے جاتے ہیں, تو ایسے حالات میں مذاکرات کامیاب کیسے ہوں گے؟ السلام.
ہمیں بہت سارے لوگ کال کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے لہٰذا ہم صرف ڈاکٹر زبیر اقبال سے ایک سوال کرنا چاہیں گے جو کہ لوگوں نے اٹھایا ہے. ڈاکٹر زبیر, لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف جنگ ہو رہی ہے دوسری طرف بات چیت ہو رہی ہے, اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں, لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ روس کا اس وقت آپ کیا کردار دیکھتے ہیں؟
یہ دیکھیے, جہاں تک اس قسم کے نیگوزیشن کا بات معاملہ ہوتا ہے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نارمل سی بات ہے, کوئی آکورڈ بات نہیں ہے, یہ دونوں چیزیں ہاتھ ایک ساتھ چلتی ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن سب سے اہم بات جو آ جاتی ہے جو آپ نے فرمائی وہ ہے کہ روس کا اس میں کیا رول ہے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے سال یہی ایک پینل بلوائی گئی تھی, کانفرنس ہوئی تھی رشیا نے جو کی تھی, تو اس میں امریکہ نے پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا, اب جو ہو رہی ہے, جو دوبارہ انہوں نے کال کیا, وہ کانفرنس جو ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ امریکہ کہ رشیا جو ہے اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے. آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے, روس نے طالبان کے ساتھ کافی کوآپریشن کرنا شروع کر دی ہے, اور اس کے دو وجوہات ہیں. اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے طالبان کو سپورٹ چاہیے, جو کہ ان کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے سینٹرل ایشیا میں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک روس کا تعلق ہے, روس کو اپنا یہ والا جو ایک جو سدرن بارڈر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو ایک پیسفل یا پلائنٹ قسم کا افغانستان ملے, تو اس لیے وہ سب دونوں کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ایسی کنڈیشن میں امریکہ اور روس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ شاید ایک دوسرے کے ساتھ کنورج نہ کریں, تو ایسی کنڈیشن میں یہ پاسبلٹی ہے کہ ان کو اس کے بجائے کہ وہ نیگوسیشنز کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں یا سپورٹ کریں, وہ اس کے خلاف اگر کام نہ بھی کریں تو وہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں وہ شاید اتنی آسانی سے کامیاب نہ ہو سکیں جتنے کی امید کی جاتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں ضروری یہ ہے کہ امریکہ اور رشیا پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور اپنے ایک کامن پوزیشن بنائیں, اس کے بعد وہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک روس کا تعلق ہے, اس کا انٹرسٹ اس وقت امریکہ کے انٹرسٹ کے ساتھ کنورج نہیں کرتا.
جی ہاں, دشواریاں تو بہت ہوں گی اس میں, لیکن اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, اور پاکستان سے تھے انسٹیٹیوٹ فار پالیسی اسٹڈیز میں محقق اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس کے بعد لوٹیں گے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے کہ پاکستان میں اب ایک نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں, عمران خان, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے ایک وزیر نوجوت سنگھو سدھو پاکستان آئے اور انہوں نے آرمی چیف کو گلے لگایا. اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ بہار کے ایک وکیل نے اس کے خلاف ان کے خلاف سدھو کے خلاف کیس دائر کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے بھارت سے سینئر صحافی منیش کمار نے. اور منیش کمار, سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بھارت کے اندر اس معاملے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, کیا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیادہ ریئیکشن دکھا رہی ہے بی جے پی کہ ایک صاحب جا ہی نہیں سکتے ہیں پنجاب کے وزیر اور پاکستانی آرمی چیف کو گلے نہیں لگا سکتے, یا پھر آپ کے خیال میں کہ لوگ اس طرح کی جو حرکت ہوئی ہے اس کو اس کے خلاف ہیں؟
دیکھیے, اس میں جو ہندوستان میں جو مسئلہ جو بن گیا ہے وہ ٹی وی ڈبیٹ کی وجہ سے زیادہ یہ معاملہ جو ہے اس سے طول پکڑ گیا ہے. اس لیے تو آپ کو پتا ہی ہے ہندوستان میں ایک سیکنڈ سیکشن ہے جو بالکل ہی زیادہ ہی ایگریسو پوسچر لے لیتا ہے. اس کی اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ رہا کہ پاکستان کی طرف سے انفیکٹ عمران خان کی طرف سے بہت سارے کرکٹرز کو بلایا گیا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ ان کا پرائر کمٹمنٹ تھا, کمنٹری کرتے ہیں ان لوگ, وہ اس میں آ نہیں سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی میں چونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اس لیے میں نہیں جاؤں گا, ایسا کسی کھلاڑی نے نہیں کہا. میں تو صرف سدھو گئے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ان کو بلایا گیا ہے تو وہ جائے, اس میں شریک ہو اور وہ وہاں پہ لوگوں سے ملے, اس میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن وواد یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ لوگ جو لوگ اس کا ویروھ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نبو سے سدھو وہاں پہ 200 سے زیادہ لوگوں سے انہوں نے گلے ملے ہوں گے یا ان کا یہ آیا ہوگا. لیکن جو آرمی چیف سے جو گلے ملنے کا جو ہے وہ ان کو چپ گیا. لیکن حالانکہ اس کو لے کر کے جو آپ نے اپنے رپورٹ میں جس طرح سے بتایا کہ بہار میں کسی وکیل لے کے, حالانکہ یہ تو فیبلس اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, اس کو ہندوستان کی کورٹ جو اٹھا کے پھینک دیتی ہے 10 دن میں, تو یہ تو ایک بیکار سی بات ہے. لیکن زیادہ تر جو سول سوسائٹی میں ہندوستان میں جو باقاعدہ جو لوگ ہیں وہ نبو سے سدھو کے اس طرح کو خراب نہیں کہہ رہے ہیں نہ ہی برا کہہ رہے ہیں. ان کا یہی ماننا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا گیا ان کو جانا چاہیے, اور بالکل جانا چاہیے, اور وہاں پہ وہ ایک اسٹیٹ کے وہ وزیر بھی ہیں تو وہ پولیٹیکل سیاسی بات بھی کریں گے, اس میں کون سی میری بات ہو گئی. ویسے ایسی کوئی ایسا نہیں کوئی ہمالیہ پہاڑ جو ہے ٹوٹ پڑا کہ نبو سے سدھو پاکستان چلے گئے گلے مل لیے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی طوفان سا ہو گیا. یہ سب چیزیں ہوتی رہنی چاہیے دو ملکوں کے بیچ میں, خاص کر کے جب آپ پڑوسی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ نبو سے سدھو, حالانکہ وہ تو جواب تو دینے میں سب سے ماہر ہیں لیکن وہ انہوں نے ایک پیشنس اپنا وہ دکھا رہے ہیں, انہوں نے کوئی جوابی کاروائی یا جوابی حملہ نہیں کیا ہے بیان دے کر کے. تو یہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ ایک دو دن کے اندر جو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن جہاں تک بات دلی میں جو صحافیوں کا جو ایک گروپ ہے جو سول سوسائٹی ہے جو لوگ پولیٹکس کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے کہ نبو سے سدھو وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ہندوستان کو ریپرزینٹ کیا. یہ فخر کی بات ہے کہ کم سے کم کوئی تو ایسا شخص تھا جو ہندوستان کی طرف سے وہاں پہ گیا اور یہ بات کہا کہ بھائی ہندوستان کی جنتا جو ہے وہ ایک پیس چاہتی ہے, پاکستان کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن چاہتی ہے.
جی جی,
یہ مسئلہ ہے.
اچھا اچھا, آپ چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ اس لیے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملہ کی طرف آتے ہیں. اعجاز ملہ, عمران خان نے کہا ہے کہ وہ نریندرا مودی نے جس طرح سے ایک پیشکش کی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعاون کی, اس کو وہ لبیک کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران ذاتی طور پہ کتنے آزاد ہوں گے کہ وہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکیں؟
تھینک یو میڈم, آپ نے ٹائم دیا. تو گزارش اس طرح ہے کہ عمران تو ظاہر ہے ایک ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ پرائم منسٹر ہیں ہمارے, وہ کس طرح الیکٹ ہو کے آئے ہیں یہ تو ساری دنیا نے دیکھا. تو ہم بھی ڈیموکریٹک ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں اور ہم پوری ریجن کے اندر پورے خطے کے اندر ڈیولپمنٹ اور پراسپرٹی لوگوں کی چاہتے ہیں. عمران ظاہر ہے جو آزاد ہے اپنے فیصلوں میں, اپنی اکثرتی رائے سے وہ آزاد ہیں, وہ جو فیصلے کریں گے پوری قوم, پوری اسٹیبلشمنٹ, پورا ملک اس کے ساتھ ہوگا. رہی بات اندرونی معاملات کے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے, کون ڈیپ اسٹیٹ, کون یہ وہ, یہ ساری باتیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ بالکل اویلیبل ہوں گی. لیکن عمران کا کیس اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ اس کی ایک تو اسٹرگل, ایک آنےسٹی اور یہ ساری چیزیں ایک لیڈرشپ میں جو ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے وہ ایک بڑی لیول پہ سوچتا ہے, ہر چیز کو اس آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اس خطے کے لوگوں کے اندر ہے. ہندوستان بھی ہمارا پڑوس ملک ہے, 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے, ہم بھی 20 کروڑ سے زیادہ ہیں. تو ہم اپنی جو ترجیحات ہیں وہ لوگوں کی ترقی, خطے کی ترقی, اور ہم پراسپرٹی میں بلیو کرتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ عمران کہاں تک اس چیزوں کو سسٹین کر سکے گا, تو میرا نہیں خیال کہ عمران یہ رائے ہم اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ملکی اور اداروں کے حوالے سے سمجھ رکھ کے کیوں نہیں کہی ہوگی. ظاہر انہیں سمجھا ہوگا کہ یہ وقت ہے, یہ گھڑی ہے کہ ہم سب جو ہے اس معاملے کو سنجیدہ سے لیں. تو میرے خیال میں عمران کا جو اندرونی جو معاملات ہیں اس میں وہ کافی کلیئر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تبھی اس نے آگے پہل کی ہے.
منیش کمار, جانے سے پہلے آپ ذرا اس پہ تبصرہ کریں کہ بھارت کے جس طرح سے نریندرا مودی نے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے پاکستان کی طرف, عمران خان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو توقع ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی سرکار میں بہتر تعلقات ہوں گے دونوں ملکوں کے بیچ؟
دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ عمران خان ایک ڈائنمک لیڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح کے ان کے بھاشن, جس طرح کا کیمپین انہوں نے کیا, اور جس طریقے سے انہوں نے جو ایک بالکل ہی ایک ہائی پچ پہ پاکستان کے الیکشن کو لے کر کے گئے, اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ہندوستان میں کہ جو پچھلے چناؤ جو ہوئے تھے اس سے بہتر چناؤ اس بار پاکستان کے اندر ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ لیڈرشپ ضرور کام کرتی ہے جب دو دیشوں کے بیچ رشتے کا معاملہ ہوتا ہے. جو انڈیویجل لیڈرس جو ہوتے ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ معنی رکھتا ہے, اور اس لیے ابھی تو فی الحال کچھ کہنا تھوڑا جلدی بازی ہوگی کہ وہ کیا کر پائیں گے یا ہندوستان کے ساتھ پچھلے رشتے کس طرح کے ہوں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ امید جو ہے وہ قائم ہے, یہ رکھنا چاہیے لوگوں کو. اور ہندوستان میں جہاں تک جو انالسٹ لوگ کا جو معاملہ ہے ہندوستان کے اندر میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو ہندوستان کی جو پالیسیز ہے وہ باقاعدہ وہ آدمی اس کو ڈکٹیٹ کرتی ہے. لیکن یہ پروف کرنا پڑے گا عمران خان کو کہ وہ ایک ایسے وزیر اعظم ہے, ایسے پردھان منتری چنے گئے ہیں جو ایک لیگ سے ہٹ کر, جو اب تک پاکستان میں ہوتا آیا ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس سے وہ الگ ہٹ کر ایک نئے طریقے جو ہے فارن پالیسیز پہ جو ہے وہ چلائے گئے. اور ہندوستان بھی اس میں جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کا بھی اس میں جو ہے سپورٹ ملے گا.
اچھا, بہت شکریہ منیش کمار کے آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں نوازا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اعجاز ملا, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی محمد ریاض نے, اسلام آباد میں ہوتے ہیں. محمد ریاض, ایک طرف تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں عمران خان نے اور بڑی فارورڈ لکنگ قسم کی ان کی تقریر رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرکار نے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈال دیا ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
دیکھیے, توقع تو یہی تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک فیز تھا جو انتخابات کا, انتخابی سرگرمیوں کا, اس کے بعد سے جو ہے وہ بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے ان کے اوپر ملک کے وزیر اعظم کی عائد ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے گریز کریں گے جس سے انتقام کی بو آتی ہو. چاہے قانونی طور پر چیزیں کچھ بھی ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ اس سے جو ہے ان کے مخالفین اور اپوزیشن دیگر لوگ جو ہے وہ یہی تاثر لے رہے ہیں کہ شاید یہ ہے کہ فوکس کر دیا گیا ہے ان کو, اور جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ آئندہ چل کر جو ہے سخت اقدامات ہوں گے. اور کیونکہ عمران خان نے وزارت داخلہ بھی اپنے پاس رکھ لی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان کا جو نواز شریف یا مریم نواز شریف کے حوالے سے, چاہے وہ قانونی طور پر جو ہے عدالتی ان مقصد پیچیدگیوں کے باوجود جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں انتقامی نقطہ نظر سے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کم رہی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اپنے لیڈر کو جو ہے عقیدت کے طور پر دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے اس کی کوئی سیاسی فہم و فراست سے کم ہی دیکھتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے چل کر جو ہے ظاہر ہے خود عمران خان نے اپنی جو تقریر تھی اس میں بھی کہا کہ میں کچھ ایسے اقدامات کرنے جا رہا ہوں کہ جس سے جو ہے اس کے مخالفین جو ہیں وہ ان کو جمہوریت کی خطرے میں نظر آئے گی اور وہ جو ہے احتجاج بھی کریں گے، تو اس سلسلے میں انہوں نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ایسے مواقع کے اوپر وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں.
اچھا، اور اعجاز ملا صرف ایک منٹ میں جواب دیجئے اگر آپ دیں پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ انتقام یا آپ کے خیال میں انصاف ہوگا؟
انصاف ہوگا، انتقام کی کوئی بات نہیں. اصل میں ہم ودر پارٹی اندر یہ باہر کا ایک میسج جا رہا تھا پورے اکراس کنٹری کے بھائی کوئی نیا این آر او بننے جا رہا ہے، کوئی نئی سچویشن کریٹ ہونے جا رہی ہے جس پہ یہ سارے ٹرائبل کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے. تو خان صاحب نے ایک بڑا اسٹینڈ لیا ہے اس کے اوپر کہ بھائی کوئی نیا این آر او وغیرہ نہیں بننے جا رہا، جو چور ہیں ان کو چوروں کی طرح ڈیل کریں گے، اور یہ ایک کوئی درباری فرمان نہیں ہے، یہ کورٹ کا ڈیسیشن ہے جو اندر بیٹھے ہوئے. باقی یہ تو ظاہر ہے ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہمیں اس لیے رکھنے کی ضرورت پڑ گئی کہ یہ رولنگ ایلیٹ ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ بھائی یہ کوئی نیا این آر او بنانے جا رہے ہیں، یہ کوئی شہباز شریف سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مارکیٹ پولیٹیکل کوریڈور میں چل رہی تھی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس اسٹف جس سبسٹنس کے ساتھ جس انتھوسیزم کے ساتھ خان صاحب نے جو 5 سال پہلے ایک تحریک چلائی تھی وہ حکومت آنے کے بعد بھی اس کو اسی جوش ولولے سے آگے لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی بھی چوروں کو مافیا کو نہیں معاف کریں گے، ختم. تو یہ اس میں انصاف ہوگا اگر یہ کورٹ سمجھتی ہے کہ بھائی نواز شریف نے کوئی کچھ نہیں کیا تو ظاہر ہے ان کو انصاف ملے گا. اگر کورٹ سمجھتی ہے اس میں حکومت میں یا حکومت کے کارندوں کا کوئی انفلوئنس نہیں، یہ کورٹوں کے فیصلے ہیں، کورٹوں میں جا کے یہ فیصلے ہوں گے کہ کون انصاف کے کٹڑے میں آیا ہے یا کون انصاف کے کٹڑے نہیں ہے، کس کو سزا ملنی ہے یا کوئی اپنی جن چھڑاتا ہے، یہ کورٹ میں فیصلہ کرے گی. خان صاحب یا پی ٹی آئی کا اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے مارک کیا ہے، انہوں نے اس ساری چیزوں کو سنگلڈ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بابا یہ وہ مافیا ہے ان کی وجہ سے پورا ملک تباہ ہو گیا ہے 70 سال سے، اس کو قابو کرے، سب کو قابو کرے. تو ہم تو اسی ایجنڈا پہ ابھی بھی قائم و دائم ہے، حکومت آنے سے پہلے بھی تھے، اب حکومت میں آئے ہیں تبھی ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کرپشن کو کسی بھی صورت میں ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ تقریر جو اس نے کی ہے کل پرسوں سے پہلی تقریر میں اس نے یہ کہا کہ بابا کچھ بھی ہو جائے یا تو یہ ملک رہے گا یا یہ کرپٹ لوگ رہے گے، ہم کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے.
اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انتقام ہے یا پھر اس سے ملک کو فائدہ ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ آگے چل کر یہ تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ملک پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے. لیکن ہمارے ساتھ تھے مجلس پی ٹی آئی کے مجلس عاملہ کے رکن اعجاز ملا، اور ان کے ساتھ تھے سینئر صحافی محمد ریاض. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے عید. عید تو ظاہر ہے پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی، لیکن یہاں امریکہ میں آج منائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب میں اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں آج عید منائی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جدہ سے سینئر صحافی شاہد نعیم نے، اور وہ کچھ ہمیں بتائیں گے کہ حج کے حوالے سے وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، دنیا کے مسلمان وہاں جو جمع ہوئے ہیں کیا سما ہے. شاہد نعیم بہت شکریہ کہ آپ شریک ہوئے، ہمیں کچھ بتائیے حج کے حوالے سے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں حج کے لیے، اور کیا جس طرح سے ماضی میں ایکسیڈنٹس ہوتے رہے ہیں، مسائل ہوتے رہے ہیں، اس سال کچھ اس طرح کا سما تھا یا بالکل ہی نارمل اور سمودھ رہا؟ جی
نہیں ہے بھائی، اس دفعہ بالکل مختلف حج ہے اور بہت پرامن حج رہا ہے. سعودی عرب میں اس سال حج کی ادائیگی بڑی پرامن رہی ہے اور سارے مناسک ادا کرنے کے بعد 30 لاکھ سے زائد حجاج جو ہیں اس وقت خیموں کے شہر مینا میں اپنے اپنے خیموں میں مصروف عبادت ہیں. کوئی یعنی گرم موسم ہونے کے باوجود باہر کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے. اس مرتبہ یعنی حجاج کو زیادہ تر مشکلات جو ہیں ٹرانسپورٹ میں رہی ہیں، اور ٹرانسپورٹ بھی جو مختلف ممالک کے جو حج گروپس ہیں وہ جو معاہدے کرتے ہیں اس میں کہیں پر کمزوری ہوگی یا کوئی غیر متوازن باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. کئی بار لوگوں کا کہنا ہے حج مشن کے حوالے سے کہ جو انہوں نے ای نظام قائم کیا ہے ہر شعبے کا، تو اس میں بس انتظامیہ کا بھی ای نظام سے کوئی تعلق تھا، تو اس کی وجہ سے کوئی سسٹم ڈاؤن ہوا تھا، اس نہیں بس آ سکی وقت وقت پہ. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں پاکستان میں تو تقریباً 2500 حاجی جو ہیں وہ اب بر وقت مینا نہیں پہنچ سکے. مکہ وہ عرفات پہنچے ہیں، وہاں بھی ان کو ڈیلے کا سامنا کرنا پڑا ہے. عرفات سے ہوتا یہ کہ وقوف عرفہ کے بعد مغرب سے پہلے یعنی اور آفتاب کے ساتھ ہی وہاں سے بک کرنا پڑتا ہے اگلے مرحلے کے لیے مزدلفہ کے لیے. وہاں سے شکایت آئی ہے کہ وہاں پہ تقریباً 5000 حاجی جو ہیں رات کو 1 بجے وہاں سے بک کیا ہے اور مزدلفہ پہنچے ہیں، پھر وہاں کنکریاں چنی ہیں، عبادت کی ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئے صبح. تو یہ جو ڈرل پورا ہوتا ہے کہ آدمی اطمینان سے کر رہے ہیں اور اس میں اتنی پوری تھکان ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آدمی سوچتا رہتا ہے کہ کس وقت جائیں کنکریاں مارنے کے لیے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ کنکریاں مارنے میں اکثر یہاں پہ جو منا میں شیطان کو رن کرتے ہیں وہاں پر اکثر بردہ ہوا کرتی تھی، تو وہ اس جگہ وہ کافی وسیع بنا دیا گیا ہے، کروڑوں ریال خرچ کیے گئے ہیں اس کے اوپر، اور وہاں پر انتظامات جو ہیں سیکورٹی کے خاص طور پر انہوں نے بہت زیادہ کر دی ہیں، کیونکہ وہ جو کنٹرول کرتے رہتے ہیں وہاں پر، پھر یہ کہ لوگوں کو سامان اپنے ساتھ لے آنے کے لیے منع کیا گیا ہے، روک دیتے ہیں ان کو تاکہ کوئی ناگہانی حادثہ نہ پیش آئے. وہاں پہ یہ سب سویدھا ہے، اور اس وقت جو ہے آج بھی موسم اس طرح دنوں بارش ہوئی تھی، وہاں پہ طوفان بھی آیا تھا، اور آج بھی کچھ اس طرح کی پریڈکشن ہے کہ بارش ہونے کے امکانات وہاں پہ ہیں. ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے سیکورٹی انتظامات ہیں، اس کے علاوہ ماحول کو جو ٹھنڈا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کیا گرمی سے بچنے کے لیے گرمی کی کچھ جدید ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ کیا کہ واٹر اسپرے کا انتظام کیا ہوا انہوں نے جگہ جگہ پہ آٹومیٹکلی، اور بجلی کے اور پانی کے فراہمی کا انتظام کیا ہوا ہے. تو پھر پرائیویٹ اور مقامی حجاج جو لوکل انتظامات کے تحت گئے ہوئے ہیں ان کو بھی وہ بھی شکایت لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے.
اچھا
یہ ایک صورتحال ہے.
اچھا یہ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پہ بہت سارے جانور بھی جو ہیں قربان کیے جاتے ہیں، ایسے میں وہاں کس حد تک صفائی رکھی جاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جب بکرے کاٹے جائیں یا تو مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں. سعودی عرب میں صفائی کس طرح رکھی جاتی ہے اس موقع پہ؟
دیکھیے اس کے لیے خاص طور پہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ خود ہی زیادہ لے کر کے وہیں پہ قربان کرتے ہیں، آلائشیں ادھر ادھر پھیلا لیا کرتے تھے، وہ بہت ہی ناگہانی صورتحال ہوتی تھی. بالکل میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود چشمدید گواہ ہوں ان دنوں کا، اور لیکن گورنمنٹ نے اس پہ بڑا خرچ کیا ہے اور مینا کو سوار کرنے میں مینا ہی میں ایک المعصم کے نام سے مذرہ خانہ انہوں نے قائم کیا ہے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ. تو اس میں کارکنان ہیں جو دیکھ بھال کرتے ہیں، اور جو بھی قربانی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بینک اسلامی کے تھرو جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کے تھرو کوپن دیا جاتا ہے اور ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہاں سے جانور جو ہیں سیدھے اسی قربان گاہ والے جو ہیں انہیں کے انتظامات میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ہوتا ہے باقاعدہ، اسے چیک کرتا ہے صحت کے اعتبار سے، صحت کے اصولوں میں بتا دیا ہے کہ نہیں کوئی بیمار جانور تو نہیں ہے، اور اس طرح وہاں پر آٹومیٹکلی سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں بچے جانور جو ہیں وہاں قربان ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کو آلائشیں جو ہیں ایک طرف کر کے بلدیاتی ادارے جو ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ، یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ اس سے بیماریاں یا کسی قسم کا تعفن آپ کو باہر نظر نہیں آئے گا, اور یہ عمل جو ہے 3 دن تک جاری رہتا ہے وہاں پر.
اچھا اچھا جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ امریکہ کے اندر بھی عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے, اور ہمیں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے زاہد بخاری نے جوائن کیا ہے, کالز بھی آ رہی ہیں, ان کو بھی ہم لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امریکہ کے اندر مسلمان کس طرح سے عید منا رہے ہیں, عید الاضحیٰ کے موقع پہ کس حد تک آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے, اور اس کے علاوہ کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟
جی بہت شکریہ. نہیں ماشاء اللہ, یہ جو امریکہ میں بھی یا پورے ویسٹ میں ایک لحاظ سے یہ رمضان اور اس کے بعد عید الفطر اور پھر یہ حج کا سیزن اور پھر عید الاضحیٰ, یہ ایک بہت ہی جیسے اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے ہوتے جا رہے ہیں. تو عید الاضحیٰ پہ مثلا اب یہ ایک تو پہلے یہ کہ ہر مسجد میں کم از کم ہوگا کچھ نہ کچھ فیملیز, کچھ لوگ وہ حج پہ جا رہے ہوں گے اور حج ورکشاپ ہو رہی ہوں گی, حج میں آنے کے بعد پھر یہاں ایک ریسپشن کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مختلف مساجد میں. عید کی نماز اسی طرح جیسی ہے کہ بھائی لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں, اگرچہ آج ورکنگ ڈے تھا تو اس لیے پھر مساجد میں دو دو تین تین نمازیں, یعنی پہلی نماز وہ کہ جو جنہوں نے جانا ہے جاب پہ جانا ہے یا جنہوں نے قربانی کرنی ہے, تو اس لحاظ سے اور بچوں کے وہ جو باقاعدہ جو ہوتا ہے ہمیشہ ہر فیملی میں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اس میں کپڑے بھی ہوں جوتے بھی ہوں اور فیملیز ملے بھی وہاں پہ اور وہاں کچھ نہ کچھ انتظامات بھی ہوں, تو یہ تو سب ہو رہا ہے. اور ہر سال اللہ کا شکر ہے کہ ہر سال آبادی بھی بڑھ رہی ہے, مساجد میں اس طرح کے فنکشن میں تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے.
اچھا,
جو اہم ایک چیز ہے وہ ہے کہ جو اس کا حج کا بہت بڑا ایک ہے قربانی, عید الاضحیٰ کا, وہ ہے قربانی کا گوشت. تو جہاں قربانی کے گوشت میں یہ ہے کہ خود آپ کریں, لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے ان طبقات کے ساتھ بھی شیئر کی جائے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں, جو غریب ہیں, ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا جائے. اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ 1/3 ہے وہ آپ خود کریں, 1/3 اپنے رشتے داروں دوستوں کو دیں, اور 1/3 جو گوشت ہے قربانی کا وہ آپ کو غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, ان کے لیے دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ایک نیا اضافہ اب ہو رہا ہے کافی عرصے سے, کہ ایک تو رجحان یہ ہے کہ لوگ قربانی کر کے لوکلی یہاں مثلا اکنا ریلیف والے کرتے ہیں, تو پھر مختلف فوڈ بینک میں یا شیلٹر ہوم شیلٹرز میں وہ گوشت کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بیک ہوم اپنی قربانی کرتے ہیں یا انڈیویجولی کرتے ہیں, یا جو مختلف ریلیف آرگنائزیشن ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ کرتی ہیں.
اچھا,
تو یہ ایک نیا جو میرا خیال رجحان ہے جس کا یعنی بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی ڈالر کی بھی آپ مقدار دیکھ سکتے ہیں, ملینز میں مطلب ڈالر جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے صرف ہوتے ہیں.
بہت زبردست. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, ہمیں بہت ساری کالز آئی ہیں, ان کو باری باری لیتے ہیں. برہان آفریدی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. برہان آفریدی, اچھا کالر برہان آفریدی, اگر آواز آ رہی ہے تو بات کیجیے, ورنہ محمد اقبال نے کال کیا ہے کشمیر سے. جی جی محمد اقبال بات کیجیے. ہمیں بہت ساری کالز آ رہی تھیں, اور اس وقت ایک نئے پروڈیوسر آئے ہیں, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کچھ کالز ٹھیک سے نہیں مل پا رہی ہیں. اس وقت حاجی حفیظ نے عید مبارک کہا ہے فیس بک پہ, خیر مبارک. اور محمد اقبال بھی ہیں ڈنگا سے شاید.
حاجی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. سردار محمد اقبال آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں.
اچھا اچھا جی جی,
بات مبارک دینا چاہتا ہوں.
ہاں
جی, تو دوسرا میرا تو پچھلے موضوع کے ساتھ تھا کہ نواز شریف کو اگر لسٹ میں ڈالا تو ٹھیک ڈالا ہے, ریاض جو سیکر صافی تھے وہ اچھا.
تھوڑا سا آپ موضوع سے ہٹ گئے, کیونکہ کل عید ہے پاکستان میں, اور کل میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم پھر سیاست کر رہے ہوں گے, لیکن آج ذرا سا عید پہ ہم رہتے ہیں. ذوالفقار محمد ایجنسی سے جی جی بات کیجیے.
جی جی السلام علیکم بھائی جی.
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی بات کیجیے.
یہ جو نواز شریف جو
اچھا نہیں نہیں آج 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 تھوڑا سا اچھا
یہ
جی یہ پانچ منٹ کے لیے سیاست کو چھوڑیں, کل پھر ہم سیاست پر لوٹیں گے, اس وقت ضرور کال کیجیے. اور اس وقت ہمیں آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں, شاہد نعیم ہیں جدہ سے, واشنگٹن ڈی سی سے ہیں زاہد بخاری, اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھی اظفر امام نے. وہ آج صبح صبح نماز پڑھنے گئے تھے اور انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح لوگ آتے ہیں عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اظفر امام ذرا سا آپ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے.
اچھا دیکھیں, مجھے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے, یہاں پہ بڑے بڑی جگہ پہ نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے مساجد ہیں کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف مساجد مل کر ایک بڑے بڑے ہال کرائے پہ لیتے ہیں یا کھلی جگہوں پہ بھی نماز کا اہتمام کرتے ہیں. تو اور اس میں بڑے خوبصورت منظر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پوری فیملیز کے ساتھ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں, اور اس میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں, لیکن تمام کے تمام ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں, اور پھر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد سب گلے مل رہے ہوتے ہیں. یہی منظر آج ہم نے یہاں بھی دیکھا ہے, اور یہ منظر شاید مسلم ممالک میں آپ کو شاید نہ ملے جو یہاں پہ دیکھنے میں ہوتا ہے. چونکہ مسلمان کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں اب یہاں پہ ہے, تو لہٰذا عید کی جو جوش و خروش ہے جو ان کے مسلم کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہ یہاں بھی ہے کافی حد تک, کہ لوگ قربانی بھی کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بھی قربانی کرتے ہیں, یہاں پہ فلاحی تنظیمیں جو بنی ہوئی ہیں ان کے توسط سے بھی قربانی کرتے ہیں. لیکن جب اپنے ہاتھوں سے قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ فارم ہاؤسز جاتے ہیں لوگ, اور وہاں فارم ہاؤسز میں جا کے اپنی پسند کے جانور لیتے ہیں, پھر وہاں قربان کرتے ہیں, اور پھر وہ گوشت لے کر گھروں کو آتے ہیں, پھر تمام فیملیز کے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں کا امریکہ نظام یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اپنے ملازمتوں کے سلسلے میں فیملیز مختلف شہروں میں رہتے ہیں, لیکن یہ عید اور بقرعید ایسا موقع ہوتا ہے کہ تمام فیملیز کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں.
شاہد نعیم, آپ جدہ میں ہیں, جس طرح سے اسفر امام نے کہا کہ یہاں اس ملک میں یہودی ہو, عیسائی ہو یا مسلمان ہو, سب کو ایک برابری کا موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا تہوار منائیں. جدہ میں جب اس طرح کی سے عید منائی جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں قربانی کرنے کے لیے اور عید منانے کے لیے, ان میں برابری کا ایک احساس دلایا جاتا ہے.
بالکل, یہی صورتحال یہاں ہے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہوتی. نماز عید جو ہے اس کے اجتماع تو یہاں ہوتے ہیں, حرم شریف میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, مسجد نبوی میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس کے علاوہ علاقائی جو کمشنریٹ ہیں مختلف شہر ہیں ان سب کی کمشنریٹ میں, گاہوں میں, ان کی مساجد میں نماز عید ہوتی ہے, تو خواتین بھی جاتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے. وہاں پر ایک اجتماعی اجتماع یعنی کہ اتحاد کا مظاہرہ نظر آتا ہے وہاں پہ. اور پھر نماز کے بعد جو گلے ملنا اور ایک دوسرے معانقہ کرنا, یہ ایک جو سنت رہتا ہے وہ بھی اس پر بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد سب لوٹتے ہیں اپنے اپنے گھروں کی جانب, کوئی اپنے یہاں ناشتے پہ دعوت دے رہا ہوتا ہے, کوئی ہوٹل بھی چلایا جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جانور اس دفعہ قیمتوں کے لحاظ سے جو ہیں کچھ مہنگے ضرور ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ قربانی کی جانب سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے رغبت رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ یہاں بھی جاری رہتا ہے. تو اس کا شام جب ہوتی ہے تو یہاں پہ کارڈش چلے آتے ہیں, وہاں پر باربیکیو لگاتے ہیں, وہاں پر یعنی گوشت کو تقسیم کرنے کے بعد جو اپنا حصہ بچتا ہے وہ لے کر کے وہاں جاتے ہیں, تو انجوائے کرتے ہیں یہاں پر باربیکیو وغیرہ بنا کر کے. پھر کچھ لوگ جو ہے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں عید کے دنوں میں, کہ وہاں وہ عبادت کریں گے, اپنا وقت اس میں گزاریں گے, اس میں سب کریں گے. تو اس طرح سے یہاں عید جو ہے مختلف انداز سے منائی جاتی ہے, جیسا کہ ہم اپنے ایشیائی ممالک میں مناتے ہیں, اپنے گھروں میں مناتے ہیں پاکستان وغیرہ میں, تو عرب ممالک میں ذرا اس سے مختلف ہو جاتا ہے, زیادہ ملنا جلنا بہت کم رہتا ہے لوگوں کا. عبادت کے بعد جو ہے وہ ساری مصروفیات جو ہے شام تک یہ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد دوسرے دن سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
بالکل بالکل. اور کل ہم لوگوں کی نظر پاکستان پر ہوگی, جہاں پاکستان میں عید منائی جائے گی. لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہمارے ساتھ تھے اسفر امام اسٹوڈیو میں, بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ تھے سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری, اور جدہ سے تھے سینئر صحافی شاہد نعیم. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والورچ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
وزیر اعظم عمران خان کی 16 وزیروں پر مشتمل کابینہ نے پیر کو حلف اٹھا لیا. کابینہ میں 5 مشیر بھی شامل کیے گئے ہیں. بیشتر چہرے عوام اور میڈیا کے لیے جانے پہچانے ہیں اور متعدد ارکان پہلے بھی وزیر مشیر رہ چکے ہیں. کیا یہ کابینہ کوئی کرشمہ دکھا سکے گی؟ اس بارے میں سینئر تجزیہ کاروں کی آرا کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی. نئے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے نئے وزیر اعظم کی نئی کابینہ میں کوئی نیا نام نہیں. بیشتر چہرے عوام اور میڈیا کے لیے جانے پہچانے ہیں اور متعدد ارکان پہلے بھی وزیر مشیر رہ چکے ہیں. بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پرانے کھلاڑیوں والی یہ ٹیم کون سا نیا کارنامہ دکھائے گی. سینئر اینکر پرسن زرار کھوڑو نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ کپتان اچھا ہو تو ٹیم بھی پرفارم کرتی ہے. اب اس پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا.
عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اوپر کا بندہ صحیح ہو تو ٹیم بھی پرفارم کرے گی. اس ٹیم کی جو بھی ہسٹری ہو یا پہلے ان کی جو بھی کریئر رہا ہو, ان کی آرگیومنٹ یہ ہے. یہ کس حد تک سچ ہوگی کسی پھٹی بات, لیکن یہ بھی آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا.
سینئر کالم نگار ہارون رشید کہتے ہیں کہ ٹیم کے ارکان پرانے سے ہی لیکن کپتان نیا ہے. ٹیم کا جو کھلاڑی پرفارم نہیں کرے گا اسے ڈراپ کر دیا جائے گا.
جب تیاری نہ کی ہو, کیپیسٹی بلڈنگ نہ کی ہو, مسائل تو ہوں گے. کہہ تو رجال ہے, لیکن ہم پاکستانیوں کے بارے میں دو باتیں یقینی طور پہ جانتے ہیں. ایک یہ کہ یہ اپنا ذہن زیادہ استعمال نہیں کرتے, دوسرا ہم یہ جانتے ہیں کہ جب استعمال کرتے ہیں تو دیر بریلینٹ پیپل چیلنج فیس کر سکتے ہیں. یہ زیادہ تر ٹیکنوکریٹ سے کام کیا جائے گا, وزیر اتنا کام نہیں کریں گے. یہ وزیروں کو بڑی خوشفہمی ہے کہ یہ بالکل با اختیار ہوں گے, جو مرضی کرتے پھریں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ بدل جائیں گے جیسے ٹرین میں سواریاں چڑھتی اترتی رہتی ہیں, ان میں سے کئی لوگ فارغ ہو جائیں گے کچھ عرصے کے بعد, کیونکہ وہ جیسے جیسے ٹیم میں سے نکال دیا جاتا ہے جو آدمی پرفارم نہیں کرتا, تو مانیٹرنگ سسٹم بنائے گا. مجھے پتا ہے کچھ ٹیکنوکریٹ سے رابطہ کیا ہے, اس میں بہت اعلیٰ معیار پہ کام کرنے والے لوگ ہیں.
زرار کھوڑو کا کہنا ہے کہ بہرحال حکومت کو کرکٹ ٹیم کی طرح نہیں چلایا جا سکتا, سیاست میں سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں.
ایک وزیر اعظم اور ایک ڈکٹیٹر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ڈکٹیٹر کو بھی کچھ پولیٹیکل لابیز کو جواب دینا پڑتا ہے, تو وزیر اعظم کو تو اس سے 100 گنا زیادہ دینا پڑتا ہے. اب آپ دیکھ لیں پرویز خٹک کی ایک اپنی ہولڈ ہے خیبر پختونخوا میں, اور کبھی کبھی وہ اپنی بارگیننگ بھی کرتے ہیں. آپ اس کو بلیک میلنگ بھی کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن بارگیننگ کا لفظ میں استعمال کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے انٹرسٹ گروپس ہیں. آپ دیکھیں جیسے ایم کیو ایم کو بھی منسٹریز دی ہیں, آپ نے جی ڈی اے کو بھی منسٹریز دی ہیں, کیونکہ آپ نے اپنے کوالیشن پارٹنرز کو بھی اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو جی ان کی کوئی پاور ایبسلیوٹ تو ہوتی نہیں ہے نا. اور دیکھیں کرکٹ ٹیم چلانا, پارٹی چلانے, اور پارٹی چلانے میں بھی آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے. تو وزیر اعظم بننے کے لیے بھی آپ کو کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے, اور بننے کے بعد بھی کرنی پڑتی ہے. اس کا نام ہی سیاست ہے نا.
سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا ہے کہ پارلیمانی نظام حکومت میں بہت آزادی نہیں ہوتی, وزیر اعظم کو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانی پڑتی ہے جو اتحاد میں شامل ہوتے ہیں.
پارلیمانی نظام حکومت میں آپ کے معاملات بڑے محدود ہوتے ہیں, آپ کو انہی لوگوں سے انتخاب کرنا پڑتا ہے جو آپ کے اپنے ارکان ہوتے ہیں یا آپ کے پولیشن پارٹنر ہوتے ہیں. پھر ان میں ابھی تو دیکھیے میں کہیں کتنے چھوٹے 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 گروپ جمع کر کے اکثریت بنی ہے. تو اگر ایک خاصہ یہ 4-6 کا جو گروپ ہے اس کی بھی اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو حکومت ڈاماڈول ہو جائے. تو ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک آئیڈیل حکومت بنا سکے.
مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ آئیڈیل نہ ہونے کے باوجود وفاقی کابینہ میں کئی اچھی شہرت والے وزراء شامل ہیں جو اصلاحات کے ایجنڈے کو بروئے کار لا سکتے ہیں.
بعض ایسے ہیں جو اچھی شہرت رکھتے ہیں, جیسے خود اسد عمر صاحب ہیں, جیسے آپ دیکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, جیسے آپ دیکھیں اشرف حسین صاحب ہیں, رضاق داؤد صاحب ہیں. تو ماضی میں ان لوگوں نے پرفارم کیا ہے, اور اشرف حسین صاحب نے تو گورنر کریکٹر کے طور پر جو قرضوں کا معاملہ ہے اس جگہ کرتے تھے, اس کو بڑی نجات چلائی ہے قوم کو بھی اور صنعت کاروں کو بھی. تو یہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور جو بیسک ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور کار لا سکتے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان تجربہ کار ٹیم کے انتخاب میں کامیاب ہو گئے ہیں, لیکن ان کی حکومت کیسی کارکردگی دکھائے گی اس کا انحصار معاشی پالیسیوں کی کامیابی پر ہوگا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.